بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله ہم تمام حضرات و خواتین کے لیے یہ سنہرا موقع ہے، مبارک گھڑی ہے، سعادت بندی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان دار العلوم دیوبند کے استاذ محترم حضرت مولانا مفتی افضل حسین صاحب بستوی قاسمی دامت برکاتہ ان کو بھیجا ہے۔ اس وقت حضرت ہماری مجلس میں تشریف فرما ہیں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ خلیفہ بھی ہیں اور قدیم استاذ بھی ہیں دار العلوم دیوبند کے۔ حضرت کی تشریف آوری پر ہم دل کی گہرائیوں سے حضرت کا استقبال کرتے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ بیان حضرت والا کا ہوگا، حسب معمول تمام چیزیں بیان، پھر اس کے بعد ختم خواجگان، پھر مراقبہ اور دعا کی مجلس ہوگی۔ اس لیے تمام حضرات و خواتین جہاں بھی ہوں ادب سے بیٹھیں، توجہ سے سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے۔
الحمدللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قلت ما النجاة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، او كما قال عليه الصلاة والسلام، رواه الترمذي۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ محترم حاضرین گرامی قدر، بزرگوں اور بھائیوں، حضرت والا مفتی شکیل صاحب دامت برکاتہم کی مجلس میں حسن اتفاق کی حاضری کا موقع ملا۔ میں تو خود استفادہ کرتا، لیکن حضرت کا حکم ہوا تو چند باتیں آپ حضرات سے گوش گزار کرنی ہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ حدیث جو پڑھی گئی ہے اس کے راوی ہیں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے فیض پائے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر کے سوال کرتے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا مطمح نظر کیا تھا، ان کی دل کی تڑپ کیا تھی، ان کی آخری آرزو کیا تھی، وہ کیا چاہ رہے تھے دنیا کے اندر. ہم اور آپ بھی زندگی گزار رہے ہیں، ایک انسان کی تمنا ہوتی ہے بہترین معیار زندگی ہو، اچھا کھانا پینا ہو، اوڑھنا بچھونا ہو، بہترین زندگی کا آدمی کا معیار ہو. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے فیض اٹھائے ہوئے تھے، ان کا کیا مطمح نظر ہے، کیا ان کی آخری آرزو ہے، کیا ان کی تمنا ہے، ان کی دل کی حسرت کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے پوچھتے ہیں. آج تو علماء کے پاس، بزرگوں کے پاس، پیروں کے پاس آدمی آتا ہے تو وہ بھی دنیا کا خیال لے کر کے آتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا کاروبار ڈاؤن ہو گیا ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے یا ہمارا کاروبار چلنے لگے، طرح طرح کی اس کی آرزویں ہوتی ہیں. وہ یہاں آ کر کے اسی چیز کے بارے میں آ کر کے بیان کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کسی نے روک لگا دیا، کسی نے کچھ کر دیا. یہ ساری چیزیں آ کر کے علماء کے پاس بھی، بزرگوں کے پاس بھی، پیروں کے پاس بھی آ کر کے وہ انہی چیزوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ذہن کا معیار کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے. اور صحابہ کیا چاہ رہے تھے؟ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت اقدس میں آئے اور انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ ہماری روزی کا بندوبست کیسے ہو جائے گا، دنیا کے اندر ہمارا زندگی کا معیار کیسے بلند ہو جائے گا، کیسے ہمارے بچے، ہمارا کاروبار، ہمارا دنیا کی معیشت کیسے اعلیٰ ہو جائے گی، تجارت کیسے ہماری اعلیٰ ہو جائے گی. آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سوال کرتے ہیں، من نجاتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا تو ہماری گزر جائے گی، چاہے فرش خاکی پہ گزرے، چاہے تخت شاہی پر گزرے، دنیا تو گزر جائے گی، یہ تو چند روزہ زندگی ہے کہ چاہے آدمی بڑے سے بڑا مالدار ہو اسے بھی دنیا سے جانا ہے، چھوٹے سے چھوٹا کاروباری ہو، فقیر اور مفلس ہو اس کو بھی دنیا سے جانا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو بادشاہ ہے اس کو زیادہ زندگی ملتی ہو، جو رعایا ہے اس کی زندگی کم ہوتی ہو، جو مالدار ہے اس کی زندگی زیادہ ہوتی ہو، جو فقیر ہے اس کی زندگی کم ہوتی ہو، بلکہ اللہ رب العزت نے جس کی جتنی سانسیں لکھی ہیں اتنی ہی سانسیں وہ دنیا کے اندر لیتا ہے اور اس کے بعد دنیا سے چلا جاتا ہے. بسا اوقات بڑا مالدار ہوتا ہے، ایک اٹیک پڑتا ہے اور جوانی کے اندر چلا جاتا ہے، اور فقیر آدمی مفلس ہے، سالہ سال تک زندہ رہتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ سب چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں. اللہ رب العزت نے جب تک سانسوں کا سلسلہ قائم کر رکھا ہے اس وقت تک رہے گا، اور جب چاہے گا وہ ختم ہو جائے گا. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اگر زندگی جتنی اللہ رب العزت نے دی ہے وہ جہاں ختم ہوئی، ایک سیکنڈ بھی آدمی آگے نہیں جا سکتا اور پیچھے نہیں جا سکتا. تو صحابہ کا یہ ایمان بنا ہوا تھا، یہ اعتقاد بنا ہوا تھا، ان کے دل کے اندر یہ بات پیوست ہو گئی تھی کہ معاملہ دنیا کا نہیں ہے، معاملہ دنیا کا نہیں ہے، دنیا تو چاہے جیسے ہی گزر جائے گی، اصل معاملہ تو آخرت کا ہے، اصل معاملہ تو وہاں کا ہے، وہاں ہماری نجات کیسے ہوگی، وہاں ہمارا بیڑا پار کیسے ہوگا، وہاں کیسے ہم اللہ کے ہاں کارآمد اور کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر کے پوچھتے ہیں، من نجات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آپ بتا دیجئے کہ ہمارا بیڑا پار کیسے ہوگا، ہمارے آخرت کے اندر نجات کیسے ہوگی، ہم کیسے وہاں کامیاب اور کامران ہوں گے؟ تو میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، جس کا بھی سچا پکا ایمان ہے، اور یقیناً ایمان رکھنا چاہیے، ایک مسلمان کو یقین رکھنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی ایک لمٹ والی زندگی ہے اور آخرت کی زندگی انمٹ زندگی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے، اور وہ بھی ایک ابدی حقیقت ہے، اور ایسی ابدی اٹل حقیقت ہے کہ انسان کے اوپر وہ دن آئے گا ضرور، اور یقیناً انسان کو اس دنیا سے جا کر کے اس کے بعد اسے آخرت کے اندر پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور اپنی زندگی کا حساب اور کتاب اسے دینا ہے، پھر جنت اور دوزخ کا اسے یعنی نتیجہ ملنا ہے، چاہے جو بھی انسان ہو، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہو کر گزرے گی اور ہو کر رہے گی۔ اس وجہ سے ہمارا ایمان ہے، تو جب یہ ایمان ہے تو ہمیں سب سے پہلی نگاہ ہونی چاہیے کہ آخرت ہماری بن رہی ہے یا نہیں بن رہی ہے، آخرت کا نقصان ہو رہا ہے یا آخرت کا فائدہ ہو رہا ہے۔ دنیا کا نقصان اور فائدہ یہ بھی مطلوب ہے، ایسا نہیں ہے کہ آدمی دنیا کے اندر رہے گا نہیں، جیے گا نہیں، دنیا کے اندر اس کی زندگی چلے گی نہیں، تو کیسے وہ آخرت کے اعمال کرے گا؟ لیکن یہ وسائل ہیں، وسائل کو مقاصد نہیں بنانا چاہیے کہ آدمی انہی کو مقاصد بنا لے، انہی کو اپنی زندگی کا آخری معیار بنا لے، اپنی زندگی کا آخری نظریہ بنا لے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وسائل کو وسائل کی حد تک رکھنا چاہیے۔ اسی وجہ سے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ حدیث، کہ آپ صلی اللہ، انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، تم دنیا کے اندر اس طریقے سے رہو گویا کہ تم مسافر ہو۔ دنیا کے اندر ظاہر ہے کہ مسافر جو جاتا ہے سفر کے اندر، تو وہ اپنی ضرورت کا سامان لے کے جاتا ہے، زیادہ بوجھل ہو کر کے نہیں جاتا کہ ہم سفر میں جا رہے ہیں تو بہت زیادہ سامان لپیٹ لیں، بہت زیادہ سامان لاد لیں، بہت زیادہ سامان لے کر کے چلیں۔ وہ کوئی بھی مسافر عقل مند یہ سوچتا ہے کہ ہمارے پاس جتنے ضرورت کا سامان ہو اتنا ہی رہے، اس کے بعد آگے اپنا جو منزل ہمیں دیکھنی ہے، منزل پر پہنچنا ہے۔ تو اسی طریقے سے دنیا کے اندر ہمیں زندگی گزارنی ہے، اس کے وسائل اختیار کرنے ہیں، لیکن وسائل کو وسائل ہی رکھنا ہے، مقاصد نہیں بنانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کا تین نسخہ بیان کیا ہے، تین باتیں بیان فرمائی ہیں، وہ تین باتیں ہمیں پلے باندھ کر کے رکھنا چاہیے۔ اگر وہ تین باتیں ہماری زندگی کے اندر ہیں، تو میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، چاہے دنیا کا ساز و سامان نہ ہو، ہم نجات کے راستے پر ہیں۔ اور اگر وہ تین باتیں ہماری زندگی کے اندر نہیں ہیں، تو ہم دنیا سے چاہے کتنے بھی بھرے پورے ہوں، لیکن یاد رکھنا چاہیے ہم نجات کے راستے پر، اور کنارے کے راستے پر، اس راستے پر جو راستہ ہمیں اللہ کے ہاں کامیاب اور کامران بنا دے، اس راستے کے اوپر نہیں ہے، نجات کے راستے پر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نسخہ بیان کیا ہے، املک علیک لسانک، امسک علیک لسانک، ایک روایت کے اندر ہے املک، اور ایک روایت کے اندر ہے امسک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان کا غلط استعمال نہ ہونے دو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان سے غلط بات نکلنے نہ دو، کنٹرول میں رکھنا، یہ سب سے پہلا نجات کا نسخہ ہے۔ جسم کے اعضاء میں زبان بہت چھوٹا عضو ہے، لیکن جرم ہو صغیر وہ جرم ہو کبیر، بہت چھوٹا جسم ہے اس کا، چھوٹا سا عضو ہے، لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ اس سب سے زیادہ گناہوں کا صدور جو ہوتا ہے وہ زبان سے ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ حرکت جو ہے وہ زبان سے ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب صبح ہوتی ہے اور شام ہوتی ہے، تو سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں، دیکھو ان وججنا و ان استقر استقمت استقمنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یعنی زبان سے ایک کلمہ کہتا ہے آدمی، اور کلمہ کہنے کی وجہ سے ایک دوسرے سے گالم گلوچ ہوتی ہے، ہاتھ پیر چلانے کی نوبت آتی ہے، مقدمے بازی کی نوبت آتی ہے، مال بھی جاتا ہے، جان بھی جاتی ہے، جسم بھی لگتا ہے، ہر طرح کے قربانی پیش کرنی پڑتی ہے صرف زبان کے ایک غلط استعمال کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سکت سلیما ومن سلیما نجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے اندر ہے من سکت نجا، کسی بھی آپ عمل کریں، نفل نماز پڑھیں آپ کو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا، آپ کوئی بھی کار خیر کریں آپ کو ثواب ملے گا، اگر وہ فرائض نہیں ہے، خیر کا کام ہے، نفل کا کام ہے، اگر آپ کریں گے تو ثواب ملے گا، لیکن اگر نہیں کریں گے تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاموشی اختیار کرے گا وہ نجات پائے گا، وہ نجات پائے گا بہت سی گناہوں سے، بہت سی برائیوں سے، بہت سی چیزوں سے وہ حفاظت میں رہے گا۔ تو سب سے پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان کا غلط استعمال نہ ہونے دو۔ آج اگر ہم صبح اٹھتے ہیں اور شام ہوتی ہے تو اپنے جسم کے اعضاء کو اگر دیکھیں گے تو سب سے زیادہ جو حرکت ہوتی ہے، سب سے زیادہ جو اعمال ہوتے ہیں وہ زبان سے ہوتے ہیں۔ کسی کو گالی دی، کسی کو برا بھلا کہا، کسی کو تانا دیا، کسی کے لگائی بجھائی کی، غیبت کی، کوئی بھی، سب سے زیادہ برائیوں کا صدور اسی زبان سے ہوتا ہے، اسی زبان کے ذریعے۔ اسی وجہ سے عام طور پر قرآن پاک وغیرہ کے اندر جو اعمال بیان کیے گئے ہیں جن کے اوپر برا، ویل لکل ہمزہ لمزہ، یا اسی طریقے سے لا یغتب بعضکم بعضا، یہ سارے کے سارے زبان کا فعل ہے، زبان کا عمل ہے۔ تو زبان یا تو آدمی کو، اسی وجہ سے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا ہے من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، تم میں سے جو شخص اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو، اللہ پر یقین رکھنے والا ہو، وہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھنے والا ہو، اس کو چاہیے کہ یا تو بھلی بات بولے اور یا تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، روکے رکھے۔ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، تم میں سے جو شخص اللہ پر یقین رکھے اور اسی طریقے سے آخرت کے دن پر یقین رکھیے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان کا غلط استعمال نہ کرے، صحیح بات بولے، صحیح زبان سے صحیح کلمات خیر کو بولے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی مسلم من المسلمین، کہ کون ہے اس شخص سے بہتر عمل کرنے والا جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ تو یا تو زبان سے آدمی کلمہ خیر کہے یا لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، یعنی یا تو وہ اپنی زبان کو ذکر کے اندر، اپنی زبان کو درود شریف کے اندر، اپنی زبان کو تلاوت سے تر رکھے، اپنی زبان کو استغفار سے تر رکھے، اور یا تو پھر لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، ورنہ تو خاموشی اختیار کرے۔ اب اگر ہم اپنی زندگی کا دورانیہ جو گزر رہا ہے اس میں غور کریں تو ہماری زبان کس کس چیز کے اندر لگی ہوئی ہوتی ہے، کن کن اعمال کے اندر ہماری زبان لگی ہوتی ہے، اگر ہم اس پر غور کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم نے کتنی دیر ذکر کیا، کتنی دیر تلاوت کی، کتنی دیر اس کے ذریعے سے برائیاں کی، ہرزہ سرائی کی، کسی کو گالی دی، کسی کو برا بھلا کہا، کسی کو تانا دیا، لا یعنی بات بولے، بیکار کام کیا زبان سے۔ یہ ہم اگر غور کریں گے تو ہمیں خود معلوم ہوگا کہ ہماری زبان کا کہاں کہاں غلط استعمال ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز نجات کا جو نسخہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املک علیک لسانا ولیسعک کا بیت، دوسری چیز یہ ہے کہ تمہارا گھر تمہارے لیے گنجائش والا ہونا چاہیے، وسعت والا ہونا چاہیے۔ یعنی آدمی کے جو فارغ اوقات ہیں، آدمی کے جو خالی اوقات ہیں، وہ بازاروں میں، چوپالوں میں ادھر ادھر گزارنے کے بجائے آدمی کو گھر کے اندر اپنے اوقات گزارنے چاہیے، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو، اپنے اہل و عیال کے اوپر نگاہ رکھنی چاہیے، ان کے اوپر اپنے مزاج کو اور اپنے روایات کو اور اپنے اقدار کو، ساری چیزوں کو ان کے اوپر تھوپنے کی اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان کا مزاج بنے اور گھر کا ماحول ایسا ہو، میاں بیوی کے، ساس بہو کے، بھائی بہن کے، ماں باپ کے، بیٹے کے، بیٹی کے، اس طریقے کے حقوق کی پاسداری ہو، ایسا لحاظ ہو، ایسا گھروں کا ماحول ہو کہ جس طریقے سے انسان کو اپنی جسمانی راحت گھر کی چوکھٹ کے اوپر قدم رکھ کر کے ملتی ہے، کہیں بھی سفر پہ چلا جائے، لگژری گاڑیوں میں سفر کر رہا ہو، بہترین ہوٹلوں کے اندر گزار رہا ہو، لیکن آدمی کو جسمانی راحت اگر ملتی ہے تو اپنے گھر کی چوکھٹ کے اوپر قدم رکھ کر کے ملتی ہے، اس سے زیادہ اس کو کہیں نہیں ملتی، چاہے وہ سہولتیں اس کے گھر کے اندر نہ ہو۔ اسی طریقے سے گھر کا ماحول ایسا دینی ہو، مزاج ایسا دینی ہو، ایک دوسرے کے حقوق کا ایسا لحاظ ہو، ایسا گھر گھرانہ اس طریقے کا ہو، دینی مزاج والا ہو کہ جس طریقے سے آدمی کو جسمانی راحت گھر میں پہنچ کر کے ہوتی ہے، اسی طریقے سے قلبی راحت بھی اسے گھر کے چوکھٹ پر قدم رکھ کر کے ملے۔ یہ ہے ولیسا کا بھائی، تو تمہارا گھر تمہارے لیے گنجائش والا، وسعت والا ہونا چاہیے، یعنی اس کے اندر اس طریقے کا پاس و لحاظ ایک دوسرے کا ہو کہ آدمی کا دل بھی لگے تو گھر ہی کے اندر لگے، ایسا نہ ہو کہ بیٹے کے اور باپ کے، بیٹی کے اور ماں کے، ساس کے اور بیٹے بہو کے، یا اسی طریقے کے ایک دوسرے کے حقوق کا ایسا پامال کیا جا رہا ہو کہ آدمی کو اگر سکون مل رہا ہو تو چوپال میں جا کر کے اپنے کسی ساتھی کے ساتھ وقت گزار کر کے، کسی گلی کے نکڑ پر کھڑے ہو کر کے جا کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ گپ شپ کر کے گھر کے اندر ایسا ماحول بنا دیا ہے، اس طریقے کے حقوق کی تنفی ہو رہی ہے کہ آدمی کو سکون ہی نہیں مل رہا ہے، کہیں آدمی کو کہیں راحت ہی نہیں مل رہی ہے، اسے گھر کے باہر ہی جا کر کے راحت مل رہی ہے، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ ولیسا کا بیت، آج یہ بہت بڑی بیماری گھر گھر کے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ آدمی جو خالی وقت بھی ملتا ہے، جو آپ کی ضرورت کے اوقات ہیں، وہ تو آپ باہر لگائیے، جتنا بھی باہر آپ جائیں گے، بازاروں کے اندر جائیں گے، سب سے بہترین جگہیں حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا ہے مساجد ہے، اور سب سے زیادہ بیکار اور خراب جگہ بازار ہیں۔ آج آدمی ویسے ہی گھومتا اور چکر لگاتا ہے بازاروں کا، باہر پھرتا ہے، اور اپنے گھر کے اندر اپنی اولاد کی تربیت اور اس کا لحاظ اس طریقے سے کہ اپنی روایت کیا ہے، خاندانی روایت کیا ہے، اسلامی مزاج کیا ہے، وہ دیتا نہیں۔ وہ کالج میں جا کر کے اپنی تہذیب کو لے کر کے آتا ہے، کہیں اور جا کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دوسری تہذیب لے کر کے آتا ہے، پھر جب بڑا ہوتا ہے تو ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، پھر لوگ تراشتے پھرتے ہیں، تعویذ لکھوانے آتے ہیں کہ بیٹا ہاتھ سے نکل گیا، نافرمان ہو گیا، بیٹی ہاتھ سے نکل گئی، بہت زیادہ خرابیوں کے اندر مبتلا ہو گئی۔ وہ ہماری چیز تھی، ہم نے اس کے اوپر اپنی روایات کا، خاندانی روایات کا، مذہبی روایات کا، دینی روایات کا، جو اس کے اوپر ذہن و دماغ کے اوپر جو تسلط قائم کرنا چاہیے تھا گھروں کے رہ کر کے، وہ کام ہم نے کیا نہیں، یا تو یہ باہر رہے اور اس کے بعد جو گھر میں خالی اوقات ملے وہ بھی باہر گزار دیا، آئے اپنے ملازمت سے یا کسی کام سے، ایسے وقت میں آئے جب بچے سو گئے چھوٹے چھوٹے، اور ایسے وقت میں چلے گئے جب وہ سوتے رہے، تو وہ کیا خاک لے کر کے آئیں گے؟ باہر کی چیزیں، باہر کی تہذیب لے کر کے جب گھر کے اندر آئیں گے تو گھر کے اندر اجیرن نہیں ہوں گے، گھر کے اندر پریشانیاں نہیں ہوں گی، گھر کے اندر خرابیاں نہیں آئیں گی۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیسا کا بیت، تمہارا گھر تمہارے لیے گنجائش والا ہونا چاہیے، اپنے زائد اوقات کو اپنے گھر کے اندر لگاؤ، اپنے گھر کے اندر رہو، باہر نکلو گے فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا، فتنے اپنے لپیٹ کے اندر لیں گے۔ اس وجہ سے دوسرا نسخہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیسا کا بیت، میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وبکی علی خطیئتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث کے اندر ہے، کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ تم میں سے ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. علماء جانتے ہیں خطاء فعال کا صیغہ ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم خطاؤن، تم میں ہر شخص بہت خطا کار ہے، بہت گنہگار ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الخطائین التوابون، ہمارا تو عقیدہ ہے پیغمبروں کے سوا کوئی بھی گناہوں سے پاک نہیں، مبرہ نہیں، معصوم عن الخطا نہیں. چھوٹے بڑے گناہ ہر شخص سے ہو جاتے ہیں، ہر شخص سے چھوٹے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا، گناہوں کے اوپر اڑا رہنے والا نہ ہو، گناہوں کے اوپر ڈٹا رہنے والا نہ ہو، گناہوں کے اوپر جمع رہنے والا نہ ہو، گناہوں کے ذریعے سے اپنے قلب کے آئینے کو سیاہ کر لینے والا نہ ہو، اپنے قلب کے آئینے کو خراب کرنے لینے والا نہ ہو. ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جب آدمی کوئی برائی کا کام کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، نقطت فی قلبہ نقطۃ سودا، اس کے قلب کے اوپر سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اور جب وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگا دیا جاتا ہے، سہبارہ گناہ کرتا ہے سہبارہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. اگر وہ ندامت کے آنسوؤں سے اپنے قلب کے آئینے کو سفید نہیں کرتا ہے، پوچھتا نہیں ہے، اپنے قلب کے آئینے کو دھلتا نہیں ہے، اس کے اوپر داغ دھبوں کو، لگے ہوئے دھبوں کو مٹاتا نہیں ہے، تو اس کا قلب آتے آتے ایسا سیاہ ہو جاتا ہے، ایسا سیاہ ہو جاتا ہے کہ اچھائی اور برائی کا فرق اس کے دل سے مٹ جاتا ہے. اب اچھا کام کرنے والا اچھا نہیں معلوم ہوتا، برا کام کرنے والا برا نہیں معلوم ہوتا، برائیوں کے اندر اس کا قلب ملوث ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ گناہ مل اسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گناہ کیا چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں گنایا کہ گناہ یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسم ما حاک فی صدرک، گناہ کیا چیز ہے؟ گناہ وہ چیز ہے جو تیرے دل کے اندر کھٹک پیدا کر دے کہ کروں یا نہ کروں. جی معلوم یہ ہوا قلب معیار ہے اچھائی اور برائی کا. اسی وجہ سے ایک صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ برائی کیا چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفتی قلبا، اپنے قلب سے پوچھ، اپنے دل سے پوچھ، دل جو کہے گا کہ یہ کام کرے نہ کرے، جہاں کھٹک پیدا ہوئی بس یہ سمجھو کہ یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے، یہ ہے. لیکن کون سا قلب ہے کہ جو بتلائے گا کہ یہ کام ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کھٹک کس دل کے اندر پیدا ہوگی؟ وہ دل ہوگا جو آئینے کی طرح صاف و شفاف ہوگا، جس کے اوپر گناہوں کا کالک نہ لگا ہوا ہو، گناہوں کی سیاہی نہ لگی ہوئی ہو، ندامت کے آنسوؤں کے ذریعے سے اس نے اپنے قلب کو مطہر کر لیا ہو، سفید کر لیا ہو. اس کا قلب ایسا ہے جو معیار ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گناہ اگر جاننا ہو تو قلب سے اپنے پوچھ لو، قلب کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، قلب سے پوچھو وہ بتلائے گا گناہ کیا چیز ہے. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، تو برائی اسی وجہ سے فرعون جو دنیا کا بڑا بدترین ظالم ہے، وہ ظالم کیا وہ ظلم سمجھتا تھا. قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا زین لفرعون سوء عملی، فرعون کے لیے اس کی بدعملی کو مزین کر دیا گیا تھا، وہ اس کو حکمت عملی سمجھتا تھا کہ کوئی ہمارا مد مقابل تیار نہیں ہو سکتا ہے، کوئی ہماری حکومت کو ختم کرنے والا تیار نہیں ہو سکتا، وہ تو حکمت عملی سمجھ رہا تھا. جس کو مصلحت اور حکمت عملی سمجھے گا وہ ظلم سمجھے گا اسے، وہ کیوں؟ اس کا قلب سیاہ تھا. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم خطاؤن وخیر الخطاؤن خیر الخطائین التوابون، اور سب سے بہترین خطا کار بہترین خطا کار فرمایا. قرآن پاک میں تو اللہ نے بڑے پیار بھرے انداز میں فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا، نمازی کو مخاطب کرنا ہوا، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جب نماز کا حکم دینا ہوا تو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، زکات دینے کا حکم دینے کا حکم ہونا ہوا اللہ نے حکم فرمایا تو اے ایمان والو، اور اگر کسی اور کام کا حکم دینا ہوا اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، لیکن اپنے گنہگار بندے کو مخاطب کرنا ہوا اللہ رب العزت نے کیا پیار بھرا انداز اختیار کیا، قل یا عبادی الذین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے، اے میرے بندو، اللہ نے اپنی طرف نسبت کی، گویا کہ اکاب ہمارا تمہارا رشتہ ٹوٹا نہیں ہے، تم ہمارے ہی ہو، ہم تمہارے ہیں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے گناہ کر کے، جنہوں نے برائیاں کر کے، دن رات نافرمانیوں میں مبتلا ہو کر کے اپنے آپ کو ظلم کر ڈالا، اپنا ہی نقصان کیا ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کیا ہے۔ اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، زندگی کے کسی بھی مرحلے کے اندر کتنا بھی گناہ تم سے ہو گیا ہو، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ سارے گناہوں کو ختم کرے۔ کل عدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تو کہتا ہے کہ اگر تمہارے گناہ زمین سے لے کر کے آسمان کی وسعتوں تک ہو، جب بھی اگر تو گناہوں سے معافی مانگے گا، ہم سارے گناہ کو معاف کر دیں گے، سارے گناہوں کو یک لخت ختم کر دیں گے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، تیسرا نسخہ جو نجات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہی فرمایا، اپنے گناہوں کے اوپر ندامت کے آنسو بہاتے رہو۔ جہاں ندامت دل کے اندر پیدا ہوئی، احساس پیدا ہوا کہ یہ کام ہم نے غلط کیا، اللہ کی نافرمانی کی ہمیں کرنا نہیں چاہیے، اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، زندگی کے کسی مرحلے کے اوپر اگر احساس پیدا ہو، اللہ کبھی طعنے نہیں دیتا۔ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا، پیٹ میں کہتے زبان، منہ میں زبان نہیں اور پیٹ میں آنت نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ اللہ کے حضور پہنچتا ہے تو کبھی نہیں اللہ کی طرف سے ندا آتی کہ اے بوڑھے، تو نے اپنی جوانی کہاں ختم کر ڈالی، کتنی برائیوں کے اندر مبتلا رہا، اب تجھے عمر کے آخری ایام میں خیال آیا ہے معافی کے لیے آ رہا ہے؟ کبھی نہیں، اللہ ہر چیز کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ بخاری اور مسلم کے اندر بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے، ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا، جو ایک دو نہیں بخاری اور مسلم کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے، بڑی لمبی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ بڑا گنہگار، ایک دو نہیں 99 لوگوں کا قاتل، 99 لوگوں کو دنیا سے ختم کرنے والا، اتنا بڑا ظالم، وہ جب اس کے دل کے اندر ندامت پیدا ہوئی، اس نے سوچا کہ ہم نے یہ کام غلط کیا ہے، اس نے کسی سے پوچھا کہ اس سے بتاؤ کہ ہماری اس لیے جو ہم نے گناہ کیا ہے، اس گناہ کا بھی کوئی چھٹکارا اس سے ہو سکتا ہے؟ کہہ رہے فَدُلَّ عَلَى رَاحِبٍ، اسے ایک راہب کا راستہ بتا دیا گیا کہ اس کے پاس جاؤ، وہ بتلائے گا تمہارے لیے کہ کس طریقے سے تمہاری نجات ہو سکتی ہے، کیسے تمہارے گناہوں سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ چنانچہ وہ اس کے پاس گیا، راہب چونکہ عالم نہیں تھا، اسے معلوم نہیں تھا، عبادت گزار تھا صرف، تو اس سے جب پوچھا تو اس نے کہا اتنا بڑا گناہ کیا، ایک ایک نہیں 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، تیری معافی کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، پرانا تجربہ کار تھا، 99 لوگوں کا قاتل تھا، اس نے اس کو بھی مار دیا کہ اگر نہیں ہوتے تو چل تجھے بھی ختم کرتا، چنانچہ اس کو بھی مار دیا، 100 لوگوں کا قاتل بن گیا۔ لیکن پھر اسے احساس ہوا، پھر وہ کہتا ہے، پوچھتا ہے کہ ہم نے یہ کام غلط کیا ہے؟ کہہ رہا ہے فَتُلَّ عَلَى عَالِمٍ، کسی عالم کا راستہ بتلا دیا گیا کہ جاؤ اس سے پوچھو، وہ بتلائے گا تمہارے لیے، بتلائے گا کہ کس طریقے سے تمہاری نجات ہو سکتی ہے۔ چنانچہ وہ عالم کے پاس جاتا ہے، اور جب عالم کے پاس جاتا ہے تو اس سے جب معاملہ کرتا ہے کہ اس طریقے کا معاملہ ہے، تو اس عالم نے کہا کہ ہاں اللہ سے معافی مانگو اور فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں جا کر کے لوگوں کو دکھ رہے تھے، ان کے پاس جاؤ اور اپنی معافی مانگو۔ تو ارادہ یہ تھا کہ وہ دیکھے گا کہ کیسے ماحول کے لوگ ہیں، کتنے نیک لوگ ہیں، یہ کتنے اچھے زندگی گزار رہے ہیں، نیکی تقوی والی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہماری زندگی کیسی گزری، اور احساس ہوگا، اور جب اور احساس ہوگا تو اللہ سے اور معافی مانگے گا، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ وہ ابھی جا ہی رہا تھا، ابھی اس جگہ تک پہنچا نہیں تھا، وہاں تک گیا نہیں تھا، جا ہی رہا تھا، راستے میں اس کا انتقال کا وقت آ گیا۔ جب انتقال کا وقت آ گیا، روح نکالنے کا وقت آ گیا، تو اب اس کو جو دونوں فرشتے جو نیک لوگوں کی روحیں نکالتے تھے، وہ اور اور جو برے لوگوں کی روحیں نکالنے والے فرشتے تھے ان دونوں کا آپس میں جھگڑا ہوا، ان دونوں کا آپس میں مقابلہ ہوا، جو بری روحوں کو نکالنے والے تھے ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو اتنا بڑا مجرم ہے کہ 100 لوگوں کو قتل کرنے والا ہے، اس کی روح میں نکالوں گا۔ جو نیک لوگوں کی روحیں نکالنے والا فرشتہ تھا اس نے کہا کہ نہیں، یہ معافی مانگنے جا رہا تھا، یہ معافی مانگ چکا ہے، اس کی روح میں نکالوں گا۔ چنانچہ اللہ کے پاس معاملہ جاتا ہے، دونوں فرشتے جاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اس خدا کے احسان کو تو دیکھو، اس جب وہاں پہنچا معاملہ تو روایت کے اندر آتا ہے کہ اس جگہ آپ اللہ نے کہا کہ جاؤ دیکھو کہ وہ اپنی معافی کی جگہ سے زیادہ قریب ہے یا اپنی برائی کی جرم کی جگہ سے زیادہ قریب ہے۔ یہ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزگی کے بارے میں جب آیا تھا تو اس نے نہیں کہا کہ آ کر کے بتلا دیا جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں، بلکہ یہ کہا گیا تاکہ سائنٹیفک عقل بھی قبول کر لے کہ جا کر کے دیکھو کرتا کہاں سے پھٹا ہے، پیچھے سے پھٹا ہے یا آگے سے پھٹا ہے، تاکہ عقل بھی قبول کر لے کہ ہاں کہاں سے ہے، تاکہ جرم کس کا ہے وہ جرم معلوم ہو جائے عقلی طور پر بھی۔ اس طریقے سے ایسے ہی اللہ رب العزت نے ان فرشتوں سے کہا کہ جا کر کے دیکھو وہ اپنی جرم کی جگہ سے زیادہ قریب ہے یا اپنی معافی کی جگہ سے زیادہ قریب ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے وہ جگہ سمیٹ دی جو جگہ جو جہاں وہ معافی مانگنے جا رہا تھا، تاکہ وہ جگہ کم ہو جائے، ناپی گئی تو پتہ یہ چلا کہ وہ جگہ کم ہے، اس وجہ سے نیک لوگوں کی روحیں نکالنے والے فرشتوں نے اس کی روح نکالی۔ اور اللہ کہ کتنا پروردگار معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ حضرت والا نے اپنے خطبات کے اندر ایک واقعہ اور بھی لکھا ہے، اس موقع پر مناسبت سے ذہن میں آ گیا، فی الحال میں آپ کے سامنے وہ بھی واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت والا نے لکھا ہے اپنے خطبات کے اندر، بنی اسرائیل ہی کا ایک آدمی اتنا بڑا جرم کرنے والا، اتنا بڑا مجرم کہ ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ دیکھو اتنے بڑے جرم کرنے والے ہو، پورا لمبا واقعہ ہے، اب اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی تو ہم تمہیں گاؤں سے نکال دیں گے، اپنے علاقے سے نکال دیں گے۔ چنانچہ اس علاقے سے اس کو اتنا جرم کرنے والا مجرم، عادی مجرم تھا، اس کو نکال دیا گیا، باہر نکال دیا گیا۔ وہ ایک لق و دق میدان کے اندر جہاں کوئی نہیں تھا، وہاں جا کر کے جب وہ گیا پریشانی کے عالم میں، جانکنی کے عالم میں پہنچنے کا وقت ہو رہا تھا، اس وقت میں اس نے اللہ سے لو لگائی اور درد بھری آواز میں اللہ سے کہا کہ یہاں کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی طرف جب وہ متوجہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الہام کیا گیا، اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ جا کر کے میرا ایک فلاں بندہ فلاں جگہ کے اندر انتقال کر گیا، اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ۔ جب وہ چلے تو پورا علاقہ چلا، اس گاؤں کے لوگ بھی چلے، اور جا کر کے دیکھا تو وہ آدمی جس کو گاؤں والوں نے نکال دیا تھا، اپنے علاقے سے نکال دیا تھا اس کو کہ اپنا بڑا مجرم اور پاپی ہے، اپنے جرم سے باز ہی نہیں آ رہا ہے، اس کے جنازہ پڑھانے کے لیے گئے۔ پتہ یہ چلا کہ وہ شخص تھا کہ جو اس میدان کے اندر اللہ سے رابطہ قائم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں کوئی نہیں ہے، اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ نے اسے بڑے مجرم کو معاف کیا۔ اس وجہ سے ہمیں بھی اپنے گناہوں کے اوپر ندامت کے آنسو بہاتے رہنا چاہیے، اللہ سے پیک کرنا چاہیے، اللہ سے صلح کرنی چاہیے، اپنے معاملے کو صاف کرنا چاہیے۔ آپ مسجد کی کسی تنہائی میں، رات کے کسی اپنے بستر کے کسی گوشے کے اوپر ذرا اللہ سے ایک مرتبہ معاملہ کر کے دیکھو، اللہ کس طریقے سے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یہ بھی شیطان کی پٹی ہوتی ہے، وہ ایک پڑھاتا ہے کہ اتنا بڑا مجرم ہو گیا، تم نے اتنا جرم کر لیا، کون معاف کرے گا؟ اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور لیکن شرط یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے اوپر اعتماد کرے، یقین کرے کہ اب اس کے بعد، عزم کرے کہ اب اس کے بعد گناہ نہیں کریں گے، اور جو گناہ ہوئی ہے اس کے اوپر آدمی شرمندگی کا احساس کرے، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرے گا۔ اس لیے یہ نجات کے 3 نسخے تھے، ایک تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اور دوسرے یہ کہ اپنے گھر کو ساتھ والا ہونا چاہیے، یعنی گھر کا ماحول درست ہو، اور تیسرے اپنی ندامت کے آنسو بہاتے رہنا چاہیے۔ اسی وجہ سے شاعر نے کہا ہے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے علق انفعال کے، جو آنسو بہے تھے اللہ رب العزت نے اسے موتی سمجھ کر کے قبول کر لیا، سارے گناہوں کے اوپر خط کھینچ دیا، معاف فرما دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ اس نجات کے نسخے کو اختیار کریں۔ رمضان کی بابرکت ساعتیں چل رہی ہیں، یہ اللہ کے یہاں سے تو اس زمانے کے اندر خوب سے خوب معافیاں مل رہی ہیں، اس وجہ سے اللہ سے اپنے معاملات کو صاف کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الحمدللہ حضرت والا نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے اور اللہ جزائے خیر عطا فرمائے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے، جنہوں نے نجات کا راستہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر کے ہم کو بتایا ہے۔ یہ تینوں چیزیں نہایت اہم ہیں، زبان کی حفاظت۔ آج گھر گھر میں نفاق ہے، شقاق ہے، اختلاف ہے، انتشار ہے اور رشتے ٹوٹ رہے ہیں۔ یہ زبان کی کیا کہیں کہ تیز زبانی کہو یا بدگمانی کہو، بدزبانی کہو۔ اس لیے خاص طور سے چونکہ یہ بیان مستورات بھی سن رہی ہیں، زبانوں پر قابو رکھیں۔ عورت کے لیے زبان پر قابو رکھنا، خاموش رہنا بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ لیکن صاف طور سے حدیث کے حوالے سے خاموشی ہی میں نجات ہے، اس کا اہتمام ہو، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات، گھروں میں سمائیں، گھروں میں رہیں۔ ایک المیہ ہے، بہت دکھ سے بولنا پڑتا ہے، شیطان نیک شکلوں میں، نیک راستوں کے ذریعے سے بھی لوگوں کو اب بھٹکا رہا ہے۔ آج کل افطار کے عنوان پر دو دو تین تین سو کلومیٹر کا سفر کر کے لوگ جا رہے ہیں، یہاں سے بنگلور تک جا رہے ہیں، افطار کی پارٹیاں ہو رہی ہیں اور افطار کا کھانا کھانے جا رہے ہیں۔ ایک صاحب پرسوں آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت میں چچا کے انتقال پر بنگلور گیا تھا اور اتفاق سے دعوت چلی اور مغرب سے عشاء تک کھانے پینے ہی کا سلسلہ رہا۔ میں پریشان ہوا، وہاں سے دوڑ کے آ گیا کہ اللہ یہ کیا ہو گیا، بڑے بڑے محل، شادی محل بک ہو رہے ہیں، پیلس گراؤنڈ، اس میں کھانے کی چیزیں۔ یہ شیطان اس طریقے سے لوہے لوگوں کو اس طرف ڈائیورٹ کر رہا ہے۔ اور راتوں میں پرچیسنگ کے لیے جانا، اچھی اچھی عورتیں، برقع پوش عورتیں اور مسلمانوں کی بستیوں میں اب گھروں سے باہر نکلنا شروع کر دی ہیں۔ بہت دکھ کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے، پہلے یہ تصور بھی نہیں تھا، لیکن آج گھروں سے نکلنے کا رواج اور ماحول بنتا جا رہا ہے، بہت دکھ کی بات ہے۔ دعائیں قبول ہونے کی راتیں ہیں، تاخ راتیں ہیں، آخری ایام ہیں، ایسے وقتوں میں بازاروں میں گھومتے پھرتے رہنا، بے پردگی کا مظاہرہ کرنا بہت ہی محرومی کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور تیسری چیز جو ہے، گناہوں پر رونا۔ یقیناً آج سے تاخ راتوں کا سلسلہ شروع ہے۔ دیکھیے، دیکھتے دیکھتے رحمت کا اشرہ گزرا، مغفرت کا اشرہ بھی اب گزر رہا ہے، چند گھنٹے باقی ہیں، اب ایک لیتے کر آگ سے خلاصی کا اشرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے اشرے کو ہمیں کمر بستہ ہو کر بھی اللہ سے ٹوٹ کر ڈوب کر محبت کرنے والے بنے، اس کے لیے نیت بھی ہو، ہمت بھی ہو، اللہ سے توفیق بھی مانگیں۔ اس لیے اپنے وقت کو تقسیم کر لیں، سونے کے وقت سوئیں، جاگنے کے وقت جاگیں، اس کا اہتمام کریں۔ ورنہ عام طور سے عبادت کے موقعوں پر شیطان نیند تاری کرتا ہے، غفلت تاری ہوتی ہے، اس طریقے سے ہی ہماری زندگی گزرتی جا رہی ہے۔ دیکھیے، رمضان رمضان کہہ رہے تھے، 20 دن گزر گئے، اب لے دے کہ یہ 10 دن وہ بھی گزر جائیں گے، زندگی کا ایک رمضان اور گزر جائے گا، معلوم نہیں آئندہ رمضان نصیب ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کمیوں کو، تاہیوں کو معاف فرمائے، بقیہ دینوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت ختم خواجگاں کا عمل حسب معمول ہو رہا ہے، 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور 5 مرتبہ حسب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا باقي أنت الباقي 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والله ذو فضل على المؤمنين 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی الذین آمنوا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين اللہ علی المؤمنین اللہ علی المؤمنین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر تمام سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے، ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیوز برکات سے مستفید فرمائے۔
تھوڑی دیر کے مراقبے کے بعد آپ دعا،
تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا میں جو کچھ ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، نیت یہ کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا اله الا الله سبحان ربي العلي الاعلى القهار دعاء
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم سب کی گناہوں خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ ہماری تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ جو گناہ ہم نے دن میں کیے ہیں انہیں بھی معاف فرما دیجئے، جو رات میں کیے ہیں انہیں بھی معاف فرما دیجئے، اللہ جو گناہ ہم کر کے بھول گئے ہیں اللہ انہیں بھی معاف فرما دیجئے، اللہ جو ہمیں یاد ہے انہیں بھی معاف فرما دیجئے، اے اللہ جو گناہ ہم نے بازاروں میں کیے ہیں اللہ اسے بھی معاف فرما دیجئے، اللہ جو گناہ ہم نے خلوتوں میں کیے ہیں اللہ انہیں بھی معاف فرما دیجئے. اللہ اللہ ساری زندگی ہماری گناہوں کے اندر اس طریقے سے گزر گئی کہ اے اللہ ہماری زندگی ہمارے اوپر وبال بنی ہوئی ہے. مالک ہماری گناہوں سے ہماری زندگی کو پاک کر دیجئے. اللہ پاک کر دیجئے. اللہ آپ تو گناہوں سے معاف کر کے خوش ہونے والے ہیں. اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں کے لیے دعا سکھلائی ہے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ آپ تو معاف کرنے والے ہیں, معافی کو پسند کرتے ہیں. اے اللہ ہم سب کے اوپر اپنا رحم فرما دیجئے, ہماری گناہوں کے اوپر معافی کا خط کھینچ دیے. اے اللہ معافی کا خط کھینچ دیجئے. اللہ ہم تو اس فقیر کی طرح ہیں جو کعبے کا دروازہ پردہ پکڑ کر کے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا, من نگویم کی طاعتم بپذیر قلم عفو بر گناہم کش. میں نہیں کہتا کہ میری عبادتوں کو, میری نماز کو, میرے روزوں کو قبول فرما لیجئے. میں تو بس اتنا کہتا ہوں کہ ہماری گناہوں کے اوپر معافی کا خط کھینچ دیجئے. اللہ اللہ ہماری گناہوں کے اوپر معافی کا خط کھینچ دیجئے. اے اللہ یہ مجمع, اے اللہ آپ کی باتیں سننے کے لیے, دین کی باتیں سننے کے لیے, اسلام کی باتیں سننے کے لیے آیا ہے. اللہ کوئی دنیاوی غرض لے کر کے نہیں آیا, کوئی دنیاوی مقصد لے کر کے نہیں آیا. اللہ دین کی باتیں ہونے کے لیے سننے سنا اے اللہ مسجد کے اندر بیٹھ گیا. اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے. اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے, اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے, اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے. اللہ اگر آپ نے ہمیں محروم فرما دیا, اللہ ہم تو کہیں کے نہیں ہوں گے. اے اللہ نہ دنیا ہماری ہے, اے اللہ آخرت بھی اگر ہماری خراب ہو گئی, اے اللہ ہم کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. مالک ہمارے اوپر رحم فرما دیجئے, اللہ رحم فرما دیجئے, اللہ رحم فرما دیجئے. اے اللہ حاضرین کے دلوں کے اندر جو جائز مرادیں ہیں, اللہ ان کی جائز مرادوں سے ان کی جھولیاں بھر دیجئے. اللہ جھولیاں بھر دیجئے. اللہ رمضان کی خیرات نصیب فرما دیجئے, برکات نصیب فرما دیجئے. اے اللہ مغفرت کا عشرہ چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں, اللہ یہاں اٹھنے سے پہلے اے اللہ ہم سب کو اپنے مغفور بندوں میں جن کی مغفرت کر دی گئی, اللہ ہمیں شامل فرما دیجئے. اللہ شامل فرما دیجئے, اللہ شامل فرما دیجئے. اے اللہ عہد کرتے ہیں, وعدہ کرتے ہیں گناہ نہیں کریں گے. مالک ہماری گناہوں سے جان چھڑا دیجئے. اللہ نفس و شیطان کے ہاتھوں رسوا ہونے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. اللہ ہم گناہ کرنا نہیں چاہتے, اللہ ہم سے نفس و شیطان کی وجہ سے اللہ ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں. اے اللہ نفس و شیطان کے ہاتھوں رسوا اور ذلیل ہونے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. اللہ حفاظت فرما دیجئے, اللہ حفاظت فرما دیجئے, اللہ حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ جو کچھ مانگا گیا ہے یا مانگنے سے رہ گیا ہے اے اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری مائیں بہنیں جو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, اے اللہ ان کے بھی ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما دیجئے. اے اللہ جو ہمارے بڑے بوڑھے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, نوجوان ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, چھوٹے بچے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, اللہ کسی کی بھی تو آمین اچھی لگ رہی ہوگی, اللہ اسی کے صدقے تو فعل ہمارا بیڑا پار کر دیجئے. اللہ بیڑا پار کر دیجئے. اللہ اللہ نفس و شیطان کے ہاتھوں بہت زخم کھائے ہوئے ہیں, اللہ گناہوں کے اندر زندگی ملوث رہی ہے. اے اللہ ہماری زندگی ہمارے اوپر وبال بنی ہوئی ہے. اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اللہ گزشتہ زندگی کے مقابلے میں آئندہ زندگی کو ہماری بہتر سے بہتر بنا دیجئے. اے اللہ اے اللہ خانقاہوں کی, اللہ مدارس کی, اللہ مساجد کی, اے اللہ مراکز دینیہ کی حفاظت فرما دیجئے. اللہ آپسی دشمنیوں سے, چپ خلش سے, اے اللہ برا چاہنے والوں کی برائی سے, اللہ حاسدوں کے حسد سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. اللہ حفاظت فرما لیجئے. اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں, مالک آپ خوب جانتے ہیں, وما تنقم منا الا ان آمنا. اللہ کوئی جرم نہیں ہے ہمارا، بس جرم ہے اتنا کہ اے اللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ ہم ملک کے قانون کی خلاف ورزی بھی کرنا نہیں چاہتے نہ کرتے ہیں، مالک صرف آپ کا ہونے کی وجہ سے ہمارے اوپر ظلم پہاڑ کے توڑے جا رہے ہیں، اللہ ظلم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے، اللہ آپ تو احکم الحاکمین ہیں، اللہ احکم الحاکمین ہیں، اے اللہ اے اللہ بے قسم کی اگر تو نے دستگیری نہیں تانا دیں گے بت کی، مسلم کا خدا کوئی نہیں، مالک ہماری حفاظت فرما لیجیے، اللہ مظلوم مسلمانوں کے اوپر اپنی رحمت کا سایہ فرما دیجیے، اللہ ظالموں کے پنجوں کو موڑ دیجیے، اللہ آپ احکم الحاکمین ہیں، اللہ ظالموں کے پنجوں کو موڑ دیجیے، اے اللہ اے اللہ رحم کا معاملہ فرما دیجیے، اللہ ہمارے اوپر رحمت کی چادر ڈال دیجیے، اللہ رحمت کا چکی چادر ڈال دیجیے، اللہ ہم بھکاری ہیں، ہاتھوں کا پیالہ بنا کر کے اللہ آپ سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ اپنی رحمت کی بھیک عطا فرما دیجیے، اللہ اپنی رحمت کی بھیک عطا فرما دیجیے، اللہ اپنی رحمت کی بھیک عطا فرما دیجیے، اللہ آپ تو مجرم بڑوں سے بڑے مجرم فضیل ابن عیاض وغیرہ کو اے اللہ معاف کیا ہے، اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما دیجیے، اللہ ہمیں بھی معاف فرما دیجیے، اللہ ہمیں بھی معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و نعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ جو کچھ مانگا گیا ہے یا مانگنے سے رہ گیا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے، ہمیں عطا فرما دیجئے، اللہ ہمارے اساتذہ مشائخ رشتہ دار والدین جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دیجئے، جو لوگ بقید حیات ہیں اللہ ان کے سائے کو تادیر صحت و عافیت کے ساتھ قائم و دائم رکھیے، اے اللہ ہمارے حضرت والا کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دیجئے، اللہ ان کو قرب کا اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے، اللہ قرب کے اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے، اللہ بہت دین کی خدمت کر کے گئے ہیں اللہ قبول فرما دیجئے، اللہ قبول فرما لیجئے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔